پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ اور معروف مذہبی دانشور ڈاکٹر محمد شکیل اوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اوج اپنی ایک ساتھی پروفیسر کے ہمراہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ گلشن اقبال میں مسجد بیت المکرم کے قریب انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ ڈاکٹر شکیل اوج 19 سے جامعہ کراچی سے وابستہ تھے اور وہ ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ کراچی پولیس کے ایک ایس ایس پی پیر محمد شاہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ اس واقعے سے متعلق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ شمالی نائجیریا میں مسلح افراد نے کانو شہر کے کالج پر حملہ بول دیا، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بدھ کے روز حملہ آوروں نے بھاگتے ہوئے طالب علم پر فائرنگ کی اور پھر دھماکہ کر دیا، جس میں کم از کم 35 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پولیس افسر موقع پر پہنچ گئے اور 2 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن شدت پسند گروپ بوکو حرام عموماً شہریوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے جنگجوؤں نے، جنہیں ٹینکوں کی مدد حاصل تھی، شمالی شام میں ترک سرحد کے نزدیک پچھلے 24 گھنٹے میں 16 کرد دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے گروپ نے بتایا ہے کہ شدت پسندوں نے شام کے شمالی کرد علاقے کوبانی پر چڑھائی کر دی اور اس کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ امدادی تنظیموں کے مطابق لوگ لڑائی سے بچنے کے لیے انخلا کر رہے ہیں۔ شام کی طاقتور کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی کے ترجمان نواف خلیف نے کہا کہ کرد جنگجو 20 دیہات سے یا تو انخلا کر گئے ہیں یا ان میں شکست کھا گئے ہیں اور شہریوں کو وہاں سے باہر نکال رہے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء پر مشتمل چوٹی کی کونسل، جسے ملک میں فتاوی جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے یا جو شریعہ سے متعلق قانونی رائے زنی کی مجاز ہے، بدھ کے روز اعلان کیا کہ شریعت کی روح سے دہشت گردی ایک سنگین جرم ہے، جس کے مرتکب لوگوں کو سخت ترین سزا دے کر ایک مثال بنایا جانا چاہیے۔ اس بیان سے کچھ ہی روز قبل سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جدہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں یہ عہد کر چکے ہیں کہ وہ شدت پسند نظریے سے نمٹنے کے اقدامات کریں گے۔ سرکاری ابلاغ عامہ پر جاری ہونے والے اس بیان میں علماء نے ان مخصوص تعزیرات کا ذکر نہیں کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسی سزائیں دی جانی چاہیے جن سے لوگوں میں ایسا عمل کرنے سے ڈر پیدا ہو۔ اس بیان پر کونسل کے سارے 21 ارکان کے دستخط موجود ہیں اور اس میں قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام کی احادیث سے حوالے دیے گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ووٹرز جمعرات کے روز ایک تاریخی ریفرنڈم میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اس رائے شماری میں حصہ لیں گے، جس کے لیے 95% حلقوں نے ان کے ووٹوں کے لیے اندراج کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ایلیکس سیلمن مہم کے حامی ایک پرجوش لیڈر ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ اسکاٹ لینڈ کے ووٹروں کے لیے ایک تاریخی موقع ہے۔ حالیہ جائزے میں ظاہر ہوا ہے کہ آزادی کے حق میں موجودہ ہفتوں میں 48% تک اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے پولنگ اسٹیشن کے باہر علیحدگی مخالف اور مہم کے لیے نہیں کہنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ علیحدگی مخالف لوگوں کی دلیل ہے کہ آزادی کے حق میں ووٹوں سے اسکاٹ لینڈ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، ہر ایک کی زندگی متاثر ہوگی اور برطانیہ کے ساتھ 307 پرانے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو جمعرات کو واشنگٹن میں امریکہ کے صدر باراک اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ قانون سازوں سے خطاب بھی کریں گے۔ پوروشینکو نے رواں ماہ کے اوائل میں مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان نیوز پروگرام اس خبر سے شروع کریں گے کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کا اعلان اگلے ہفتے تک ہو جائے گا. آگے چل کر ہم پاکستانی دفتر خارجہ کا افغانستان کو در اندازی کرنے پر احتجاج, کراچی یونیورسٹی میں اسلامی پروفیسر کا قتل اور آخر میں اسکاٹ لینڈ ووٹ پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو کیونکہ ہمارے پاس اس پہلے موضوع کے لیے کوئی رپورٹ نہیں ہے تو ہم اپنے مقررین کے پاس چلتے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ہیں, جبکہ میڈیا کے ساتھ منسلک آغا مسعود ہیں جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں. تو دفاعی تجزیہ کار سے ابتدا کرتے ہیں. اور مسعود صاحب, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
یہ بتائیں کہ ہم نے جو اخبارات میں اطلاعات پڑھی ہیں اس کے مطابق کوئی 5 نئے میجر جنرلز ہیں جن کا پروموشن ہونے جا رہا ہے اور وہ لیفٹیننٹ جنرلز کی سطح تک پہنچ جائیں گے. اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کئی, اگر سب نہیں تو, جنرل کیانی کے دور میں مقرر ہوئے تھے. تو ان کی جو پروموشنز ہیں اس کے خلاف فوج میں کوئی جذبہ پایا جاتا ہے, کوئی سینٹیمنٹ ہے؟
نہیں, پروموشن پاکستان آرمی میں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بڑی پیشہ ورانہ طریقے سے ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آفیسر جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی ماڈسٹ اور ہمبل ہوتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ ٹاپ پوزیشنز تک پہنچتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا, یہ میرے خیال میں شاید ایک یہ واحد ادارہ ہے سول سروس کے علاوہ جو کہ بہت حد تک, بڑی حد تک, بلکہ میں تو کہوں گا کہ تقریباً 99% کے لحاظ سے پروموشنز جو ہیں وہ ایک طریقہ کار سے اور ایک انسٹیٹیوشنل جو ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں. اس میں ذات آف کورس ایک حد تک تو ضرور شامل ہوتی ہے, لیکن ان کا جو پیشہ ورانہ ماضی ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور جس قسم کا عہدہ ان کو اب اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزوں کو, اس کے بعد یہ پروموشنز ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں فوج جو ہے وہ کافی صاف ستھری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ فوج کا, جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک ماضی ہے سیاست میں ملوث رہنا وغیرہ, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پروموشنز کے معاملے میں یہ جو ہے وہ کافی صحیح اور شفاف پروموشنز ہوتے ہیں.
اچھا جی, ہم کراچی چلتے ہیں جہاں میڈیا سے منسلک آغا مسعود ہیں. اور آغا صاحب, آپ نے طلعت مسعود کو بھی سنا اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئے لوگ پروموٹ کیے جا رہے ہیں, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن رہے ہیں, ان تعیناتیوں کے بعد کیا اسلام آباد کے دھرنوں پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیے, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, لیکن میں طلعت صاحب کی میں بالکل بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج میں یا پاکستان کی سول سروس میں یہ جو طریقہ کار ہے وہ بالکل شفاف ہوتا ہے. میں بڑی ایمانداری اور سب سے بڑی بات ہے پیشہ ورانہ جو ہے نا خدمات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور بڑا سینیٹر کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. جہاں تک نئے لوگ جو آئیں گے, ظاہر ہے کہ وہ مطلب موجودہ, میں سمجھتا ہوں کہ 47 کے بعد ایک ایسی قیادت پاکستان کی فوج میں آ رہی ہے جو زیادہ پڑھی لکھی ہے, جیو اسٹریٹجک معاملات پہ ان کی بڑی گہری نگاہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس پورے صورتحال میں کیا آئندہ حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور وہ اسی لحاظ سے سیاسی قیادت کو میرا خیال ہے کہ وہ بتائیں گے بھی. لیکن دھرنوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ اثر اس لیے بھی پڑے گا کہ دیکھیے, اگر یہ طاہر القادری صاحب یا عمران صاحب جو ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ دھرنے ناکام ہو گئے تو وہ ان کی ایک سیاسی موت ہوگی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب بھی مطلب پاکستان کے گھر گھر میں عمران صاحب کی اور طاہر القادری کی جو پیغام ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور وہ اچھی طریقے سے اب نوجوان طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام جو ہے یہ چند لوگوں کی بہتری اور بہبود کے لیے تشکیل پایا ہے, اور اس نظام کو ختم کر دینا چاہیے, اس نظام کو توڑ دینا چاہیے. کیونکہ جب تک کہ یہ نظام موجود ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میرٹ پہ مطلب اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا بڑا نیوٹرل رول ہے, اور تین مرتبہ آرمی کے اسپوکس مین نے میجر جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ بتایا کہ اس کو اس میں نہ ملوث کیا جائے, آرمی بالکل نیوٹرل ہے. اور یہی پالیسی میں سمجھتا ہوں میری جہاں تک سوچ ہے اور جہاں تک میں لکھ رہا ہوں بحثیت کالن نویز کے, اور جہاں تک کیونکہ میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں نے کورسز کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے ہیں وہ اس میں اس کو اپنے آپ کو وہ محدود رکھیں گے, اور کبھی بھی مطلب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور حالات مطلب پیدا ہو جائیں وہ دوسری بات ہے, لیکن وہ اس سیاست میں نہیں آئیں گے.
طلعت صاحب, بنیادی طور پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف سے عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی, اور عمران خان کا مطالبہ تھا کہ میاں نواز شریف استعفیٰ دیں, لیکن جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. اب جب کہ نئے آئی ایس آئی کے سربراہ آئیں گے تو کوئی صورتحال میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟
یہ دیکھیے, میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئی ایس آئی ایس کے باوجود کے ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ادارہ بھی ہے, اور وہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹلی انڈر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایس آئی ہے وہ بہت حد تک جو آرمی چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. کسی صورت میں ڈی جی آئی ایس آئی وہ کوئی چیز نہیں کر سکتا جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ نہ چاہے. تو یہ میرے خیال میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا آئی ایس آئی کا ادارہ ایسا ہے جو اپنی من مانی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن یہ ایک غلط تاثر ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر چیف ان سے کوئی چیز کروانا چاہیں یا وہ کوئی انفارمیشن دینا چاہیں چیف کو یا کسی اور کو, وہ دے سکتے ہیں, لیکن کوئی میجر پالیسی میٹرز کے اوپر کسی صورت میں, چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز ہوں, افغانستان سے تعلقات ہوں, تحریک طالبان, پاکستان کے بارے میں کیا سوچ ہے, وہ تمام چیف آف آرمی اسٹاف اور جو جی ایچ کیو یا انسٹیٹیوشنل لحاظ سے جو پالیسی اختیار کی جائے گی وہ اس کار فرما ہوگی, اور جو توازن ہے سول اور ملٹری ریلیشنز کا وہ ایک اور سلسلہ ہے, اور وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں پیش رفت تو ضرور ہوئی ہے, لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جیسے خارجہ پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, سیکیورٹی پالیسی ہے, اس میں فوج جو ہے اس کا کافی پلہ بھاری ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو کہ میرے خیال میں اس کا ایک ڈسکشن ہی پھر کبھی اور ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر پرفارمنس سویلین حکومت کی بہتر ہو, جمہوریت کچھ عرصے کے لیے چلتی رہے, ہمارے ادارے مضبوط ہوں, تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو توازن ہے وہ ٹھیک ہوگا. ابھی اس وقت جو ہے ان معاملات کے اوپر بہت حد تک فوج جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے.
جی, اور اسی کی وجہ سے, کیونکہ اگر آپ کے خیال میں میاں نواز شریف کے ساتھ فوج ناراض ہے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئے لوگ پروموٹ ہو رہے ہیں, جو لیفٹیننٹ جنرلز بن رہے ہیں اور نئے آئی ایس آئی کے سربراہ آ رہے ہیں, اس سے اس دوران میاں نواز شریف کو نکالا جا سکتا ہے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تعلق ہے, بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے وہ کسی صورت میں ان کو نکالنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ وہ ایک منتخب پرائم منسٹر ہیں. یہ دوسری بات ہے.
جی, مسعود صاحب کو ہم دوبارہ لیتے ہیں, لیکن اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے. ہمیں کالز آئی ہیں, چترال سے کال کیا ہے محمد شفیع نے, میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے, اور میاں والی سے ہی مرید خان نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اس خبر پر کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کا اگلے ہفتے تک اعلان ہو جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ہیں, جبکہ میڈیا کے ساتھ منسلک سیاسی تجزیہ کار آغا مسعود ہیں. تو چترال چلتے ہیں, جہاں سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب,
السلام علیکم، محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات بتایا کہ نئے آئی ایس آئی کے جنرل صاحب کا اعلان جو ہے اگلے ہفتے میں کیا جائے گا. پرانے جو سربراہ تھے کیا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا اس کو جبرن ریٹائر کیا جا رہا ہے؟
جی ریٹائر ہو رہے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ میجر جنرل تھے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ، یہ فوج کا پروموشن فوج کا حصہ ہے اور یہ ہوتا رہے گا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جنرل صاحب جو ہے بہتر اس سوال کے جواب دے سکتے. بہت شکریہ.
اور میاں والی سے ہی کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب.
کلیم اللہ نیازی موج تاج خال. میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ دھرنا ہو رہا ہے اس کی بیک پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سب سے طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. ورنہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک دن دھرنا ہو تو دوسرے دن پتہ ان لوگوں کے ساتھ کیا پولیس ہماری کر دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے تو ان کا اس پہ کیا ہوگا. اور دوسرا یہ جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ اندرونی ہوتے ہیں، تو میں ایک دیکھ رہا تھا امریکہ کے سابق سفیر نے لکھا کہ پاکستان میں بہت سی پروموشن میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. انہوں نے ملٹری کو تو اس میں خاص نہیں کیا تھا، تو کیا وہ فوج میں بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟
اور ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب، دوست کر فیض کر رہا ہوں. یہ آئی ایس آئی کے دار ہمارے لیے بہت احترام کا ہے، لیکن حمید گل صاحب کے بیان کے مطابق یہ آئی ایس آئی سیاسی حکومتوں میں مداخلت کرتی رہی ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟
جی مسعود صاحب، یہ جو اس وقت پروموشنز ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں بالکل روٹین کے مطابق ہیں؟
جی یہ بالکل روٹین کے مطابق ہیں، اس لیے کہ ان کے تمام جو 3 سال ہوتے ہیں یا جو عمر ہے جس کی ایک ریچ کر جاتی ہے، اس پہنچ جاتے ہیں اپنی عمر کا، تو وہ پھر ریٹائر کیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں تو پورا 100% جو پروسیجر کے لحاظ سے یہ ریٹائر کیے جا رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا اگر کسی کو وہ کرنا ہے سروس میں ایکسٹینشن دینی ہے تو اس کا گورنمنٹ سے پھر اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ کوئی غیر معمولی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ تو نارمل پروموشنز ہیں اور نارمل ریٹائرمنٹس ہیں، تو اس کو کسی اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ یہ جو پروموشنز ہوں گی تو اس میں اس کے بعد جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس کا بہت کلیدی رول ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنی ایک نئی ٹیم بناتے ہیں تاکہ ان کو ان کے وہ آفسرس کے بارے میں ان کو پورا علم ہوتا ہے، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں ان کا علم ہوتا ہے، اور ان کو ان پر اعتماد ہوتا ہے. اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس میں انہوں نے سبقت حاصل کی ہے ان 35 برس میں یا 30 برس کی سروس میں، تو اسی طریقے سے ان کی اپوائنٹمنٹ ان کو دی جاتی ہے.
آغا مسعود صاحب، اگر آپ اس پر تبصرہ کریں کہ آپ کوئی سیاسی تبدیلی دیکھتے ہیں نئے آئی ایس آئی کے چیف کی تقرری سے قبل؟
نہیں، میں میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تبدیلی میں نہیں دیکھتا، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ بالکل دل سڑ گیا ہے. اس نظام کے اندر کوئی مطلب قوت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ یہ عوام کو ڈیلیور کر سکے. کچھ 5% لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، اور جن کے تمام تعلقات ہیں انسانیت سے، اور فوج کے اندر بھی ان کے تعلقات ہیں، تو اس طریقے سے یہ لوگ وہ حکومت کر رہے ہیں. اور آپ کو میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ اس بات کا علم ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستداں ہیں وہ فوج کے ہی ذریعے اقتدار میں آئے، اور فوجی نے ان کو مطلب یہ کہ تعمیر و تشکیل کیا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو دھرنا چل رہا ہے اور عمران صاحب اور طاہر القادری صاحب کا، اس کا جو میسج ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے، لیکن اس میں چند لوگ جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں اقتدار میں آتے ہیں، ان کی اولادیں اقتدار میں آتی ہیں، تو اس طرح پاکستان کو کچھ نہیں ملا. ابھی دیکھیے 200 ملین کی پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر، 200 ملین، اور 200 ملین کی پاپولیشن میں ورلڈ بینک نے بتایا کہ 11 کروڑ جو ہیں پاکستان کے لوگ خط افلاس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور تقریباً کراچی میں 10 لاکھ ایسے بچے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، کوڑا چنتے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیز جو ہے نا یہ سامنے نظر آ رہی ہے. جو نوجوان یونیورسٹیوں سے نکلا ہے، لم سے، کراچی یونیورسٹی سے، پنجاب یونیورسٹی سے، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے، امیر و غریب کے درمیان گیپ بڑھتا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں یہی نظام رہا تو میں آپ سے یہ بات بڑی مطلب صنعت سے تو نہیں کہہ رہا کہ دیکھیے فوج ہمیشہ آئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر فوج اختیار میں آ جاتی ہے یا کسی طریقے سے کسی کو لاتے ہیں، تو جب یہ نظام ہی نہیں کام کر رہا ہے، جب پاکستان مضبوطی نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت کی جو شرح نمو ہے 3.8 بھی نہیں ہے، تو اور جس کی پوری اکنامی جو ہے وہ ادھار پہ چل رہی ہو، آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ ملک پھر کیسے مستحکم ہوگا، کون اس کو استحکام دے گا؟ سیاسی قیادت جو ہے یہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. پوری اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کا کردار دیکھ لیجئے، کس طرح دولت بنائی ہے، کس طریقے سے انہوں نے مال بنایا ہے، کس طریقے سے بیرون ملک یہاں سے سرمایہ منتقل کیا ہے. اگر یہی نظام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آئندہ بڑا تصادم دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں.
جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں، صرف دو کالز اور لیتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. جیلم سے کال کیا ہے مرزا افتخار نے. جی کہیے.
ہلو، السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
یہ جو وائی ایس آئی کا سربراہ بن رہا ہے، یہ تو ایک روٹین کے ساتھ بن رہا ہے، تو ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ادارہ ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کرے اور ان سیاستدانوں کا احتساب کرے اور ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرے، اور جتنا انہوں نے پیسہ باہر رکھا ان کو سب کو اپنے ملک کے اندر پیسہ لانا چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے.
شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے عمر نے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ جی جی کہیے.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فوج کے بارے تو فوج نے منایا ہے، اگر لوگ بولتے کہ مارشاء اللہ بات سنتے ہیں، مارشاء اللہ اگر کوئی لگاتا ہے تو پاگل ہوگا. کم سے کم 3 محکوم قومی جو ہے نا.
اچھا، آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. ہمیں کال کیا ہے بخاری نے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی عیسیٰ خیل سے.
اچھا جی کہیے کہیے.
میڈم بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگ رہے ہیں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. پاکستان کا ایک گورنر تھا ملک امیر محمد خان، اور اس نے پاکستان کے ہر صوبے کو نتھ ڈالی ہوئی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی جو ہل سکتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنے وزیر اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گرو جی چیلے بہت ہو گئے، تو وہ کہتے بھائی خود ہی مر جائیں گے. اتنے وزیروں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک گورنر تھا جو پورے پاکستان کو چلاتا تھا، دنیا تعریف کرتی تھی.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. طلعت مسعود صاحب، آپ نے لوگوں کو بھی سنا اور آپ نے آغا مسعود کو بھی سنا، اور بقول آغا مسعود کے لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو گئے ہیں اور صورتحال بڑی خراب ہے، وہ تو آپ ایڈمٹ کریں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فوج بھی کسی طرح کی تبدیلی کی خواہاں ہے؟
شاید ایک سٹیزنس کی طور سے ہو، اور شاید ان کی لیڈرشپ میں بھی سوچ ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، ہم یہ بار بار ہم نے اپنے جو تاریخ ہماری رہی ہے 67 ایئرس کی، اس میں مسلسل ہم نے یہی منطق لگائی ہے کہ یہ نظام ہمارا بڑا خراب ہے اور نظام کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور نظام کو بدلنے میں پھر ہم ہر دفعہ فوج کو واپس لے آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سوچ ہمیں ختم کرنی چاہیے، جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. میں اس سے پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں خاندان کا بہت انفلوئنس ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنی فیملی کو آگے بڑھائیں، ان کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جمہوری نظام اپنی سیاسی جماعتوں میں قائم کریں. اور چونکہ یہ پریشر اگر سول سوسائٹی سے ہوگا اور سب میڈیا سے ہوگا اور جوڈیشل سسٹم سے ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے گا. لیکن اگر ہم یہ بار بار یہ کہتے رہیں کہ یہ نظام بہت خراب ہے اور پھر دوسرے قوتوں کو دعوت دیں، چاہے وہ فوج ہو یا جوڈیشری ہو یا کوئی اور ہو، تو اس طریقے سے تو پھر انتشار اور بڑھے گا. اور ہمارا تجربہ بھی یہی ہے 67 سال کا کہ اس قسم کی باتیں شروع ہوتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل لاء 10-10 سال 11-11 سال لگ جاتا ہے، ایک پاکستان کا مذاق بن جاتا ہے. تو جو سسٹم ہے اسی کو مضبوط کیا جائے.
جی بہت شکریہ. یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود، اور ان کے ساتھ تھے میڈیا کے ساتھ منسلک آغا مسعود. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहा
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज़ सुन रहे हैं और हम आते हैं अपने अगले मौजू पर। जैसा कि आप लोगों ने ख़बरों में सुना कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफ़गानिस्तान से एतराज़ किया है, एहतजाज किया है कि बॉर्डर से दरअंदाजी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बॉर्डर पर सियासी तज़्ज़ियाकार नूर जमान अचकज़ई हैं। और नूर जमान अचकज़ई, आपको खुश आमदीद।
थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।
तो आप से बुनियादी तौर पे सवाल कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते स्पिन वाम में, बल्कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ दो रोज़ पहले एक हमला हुआ था जो तालिबान ने किया। अब बताइए ये कौन तालिबान हैं? क्या ये फजलुल्ला का ग्रुप है जो कि बॉर्डर से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है?
जी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वाकई एतराज किया है, बल्कि एहतजाज किया है अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान की सरहद से तवातुर के साथ हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पे, खासकर जो कि शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के साथ वाकया है। पिछले दिनों भी खौस और पक्तिका में इस तरह का एक हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक 90 से 100 के करीब शिदत पसंदों ने हमला किया था बॉर्डर पर, पाकिस्तानी चौकी पर, जिसमें 4 पाकिस्तानी फौजी जांबाज हुए थे और इसी तरह कुछ शिदत पसंद भी हलाक हुए थे जिनकी वहां पर डेड बॉडीज उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन बात यह है कि तालिबान अब एक ग्रुप नहीं रहे, खासकर पाकिस्तानी तालिबान। पिछले साल जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले महीने, बल्कि सॉरी, अलहिरार के नाम से एक तालिबान नई तंजीम सामने आई थी जिसका कासम खुरासानी का सरबरा बनाया गया था और तेरे कालदम तेरे के तालिबान पाकिस्तान के जो तर्जुमान थे एहसान ला एहसान, वो भी इस तंजीम में शामिल हो गए थे। उन्होंने इसका तर्जुमान उसको मुकर्रर किया था। तो इस वक्त तो शुमाली वजीरिस्तान में एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है जरदस्त के नाम से और पाकिस्तानी हुकाम ने कई बार अफगानिस्तान के जो हुकाम थे उनके साथ मीटिंग्स किए थे जिसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि सरहद पर अफगानिस्तान में इस तरह के इकदाम किए जाए कि जो तालिबान यहाँ से फरार होकर अफगानिस्तान जा रहे उनका रास्ता रोका जाए। खोस और पक्तिका में जिस तरह के हमले पाकिस्तान के सरहद पर हो रहे हैं तो पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि कई बार हुकूमत है अफगानिस्तान को उन्होंने ये बताया था कि, बल्कि उनके ठिकाने बताए गए थे कि खोस पक्तिका और खासकर पक्तिया में पाकिस्तान तालिबान के जो कमिंग आए हैं वहां पर जो उनके ग्रुप्स वहां पर है उनकी निशानदेही किया गया था। लेकिन हुकूमत है अफगानिस्तान इसे इनकारी है, वो कह रहे कि इस तरह के कोई तालिबान वहां पर मौजूद नहीं है। लाजमी बात है कि शिदत पसंद तालिबान अगर हमले करते हैं तो पाकिस्तान की जाने से तो नहीं करते हैं, वहां से करते हैं और हमला करके फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान के इस सरहद पर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाकिया है, खोस पक्तिया और पक्तिका का जो शुमाली वजीरिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ये ऐसा बॉर्डर है कि एक पहाड़ी इलाका है और खासकर यहाँ पर ऐसे घने जंगल है कि वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेज या अफगान फोर्सेज इन शदत पसंद ग्रुप्स का मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही फिजाई हमले करके उनको इनका सफाया कर सकता है और ना ही जमीनी लड़ाई अगर लड़ी जाए भी इनका खात्मा मुमकिन नहीं है। खात्मा इस सूरत हाल में मुमकिन है कि पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेज मिलकर एक ज्वाइंट ग्रुप तश्कील दिया जाए जो कि बॉर्डर पर वो पेट्रोलिंग करे और बकायदा हॉट एक रबते का निज़ाम कायम किया जाए, जिस तरह के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेज और अफगान फोर्सेज के दरमियान एक हॉटलाइन कायम है। पिछले 8-10 साल से ये हॉटलाइन कायम है, जब भी कोई इस तरह का मसला होता है तो वो एक दूसरे से फौरन राबिता कर लेते हैं और फौरन बताया जाता है कि पिछले इलाके में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का हॉटलाइन कायम नहीं है, तो यही वजह है कि बासानी शिदत पसंद हमला करके वापस चले जा सकते हैं।
हमने ये सुना था कि पाकिस्तान ने कोई एक बड़ा सा गढ़ा जो है वो खोदना शुरू किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, आपको कुछ इल्म है कि इस गढ़े को बनाने से कोई फर्क पड़ा है?
جی یہ جو خندق کھودا جا رہا ہے بلوچستان میں, خاص کر بلوچستان کا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ بلوچستان کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہ تقریباً 1270 کلومیٹر طویل ہے. اس وقت تک حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کا افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے یہاں پر 375 کلومیٹر خندق کھودی گئی ہے, جو کہ تقریباً 10 فٹ یہ اس کی لمبائی ہے اور 12 فٹ اس کی چوڑائی ہے. ایک طرف خندق کھودی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک قسم کا بند بنایا جا رہا ہے, مٹی کا ایک بڑا بند بنایا جا رہا ہے, جس سے یہ ممکن ہے کہ جو دراندازی ہو رہی ہے پاکستان یا افغانستان کے بارڈر کے درمیان وہ روکا جا سکے گا. یہ اقدام جو تھا یہ تقریباً 2002 میں پاکستان نے اٹھایا تھا. اس وقت امریکی فورسز, نیٹو فورسز اور پاکستان کے درمیان ایک اجلاس ہوا تھا جس میں 2004 میں چمن بارڈر پر ایک بایومیٹرک سسٹم بنایا گیا تھا جو کہ ہمدرد کے جو نظام ہے اس کو ریگولائز کرنے کے سلسلے میں, لیکن اس پر افغان حکومت نے اعتراض کیا تھا. لیکن وقتاً فوقتاً چمن بارڈر پر خاص کر یہ خندق جو ہے 2005 تک مکمل کیا جا چکا تھا 150 کلومیٹر کا. حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خندق جو ہے یہ یوب سے لے کر ایران کی بارڈر تک کھودا جائے گا. تقریباً اس کا جو کلومیٹر ہے 480 کلومیٹر بنتا ہے, اور جو میدانی علاقہ ہے اس علاقوں میں یہ خندق کھودی جا رہی ہے. جو کہ پہاڑی علاقے ہیں وہ تو ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی راستہ ایسا نہیں کہ کوئی پیدل جا سکے یا کوئی گاڑی میں جا سکے. تو اسی طرح اقدام اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر پر بھی اٹھایا جائے, وہاں پر بھی خندق کھودا جائے, یا کوئی ایسا باڑ لگایا جائے جسے جو امدرف تھے وہ بند ہو جائے, تو ممکن ہے کہ اس طرح کے حملے روکے جا سکے. لیکن چونکہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بد اعتمادی کا فضا بن گیا ہے, کوئی ایسے رابطے نہیں ہو رہے ہیں جس طرح کے پچھلے سالوں میں ماہوار میٹنگز ہوتے تھے, سیفریکی میٹنگز ہوتے تھے جس میں نیٹو, افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان اور خاص کر جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے درمیان بھی رابطے ہوا کرتے تھے. مختلف کابل میں یا اسلام آباد میں اس طرح کی اجلاسیں منعقد ہوتی تھی جس میں ایک دوسرے کے جو مسائل تھے وہ شیئر کیے جاتے تھے, لیکن پچھلے 2 سال سے اس طرح کی اجلاسیں منعقد نہیں ہوئی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ خلا جو ہے اب بھی برقرار ہے, اور اگر افغانستان کے جانب سے حملے کیے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے پاکستان اس پہ احتجاج کرتا ہے, لیکن اس کا کوئی وہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے. افغانستان بھی اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں پاکستان پر, پاکستان بھی اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں افغانستان پر, اور اس درمیان جو تیسرا گروپ ہے وہ اگر افغانستان میں حملے کرتے یا پاکستان میں حملے کرتے تو نقصان تو پاکستان اور افغانستان کا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک باقاعدہ ایک ٹیم بنائی جائے پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے, کہ وہ جا کر کابل میں میٹنگ کریں افغانستان کے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے ساتھ, اور وہی آ کے پھر اسلام آباد میں اس طرح کی میٹنگ کیا جائے, اور خاص کر اس میں سیاسی قیادت کو انوالو کیا جائے. اس طرح کے پچھلے 2-3 مہینے پہلے 2-3 ڈیلیگیشن گئے تھے حامد کرزے کے پاس جو کہ میٹنگ کیے تھے, لیکن اس کا فالو اپ پھر نہیں ہوا تھا. تو اسی وجہ سے اس کا مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے. خاص وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات بھی کشیدہ ہے, اور حکومت پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فارغ نہیں ہوگا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی خاص لائحہ عمل طے کر سکے. جی
بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو قتل کیا گیا ہے, اور لگتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کا ایک واقعہ تھا. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے نظام مصطفیٰ پارٹی سے منسلک حاجی حنیف طیب ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں جلیل اختر.
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ اور معروف مذہبی دانشور ڈاکٹر محمد شکیل اوج کو ہلاک کر دیا. اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اوج اپنی ایک ساتھی پروفیسر کے ہمراہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ گلشن اقبال میں مسجد بیت المکرم کے قریب انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے. ڈاکٹر شکیل اوج 19 سال سے جامعہ کراچی سے وابستہ تھے اور وہ ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے. کراچی پولیس کے ایک ایس ایس پی پیر محمد شاہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ اس واقعے سے متعلق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں.
فورنسک کی ٹیم آئی ہوئی ہے، ایم ٹیز کو دیکھیں گے اور آبویسلی جو ہماری فوٹیجز ہیں کیمرا کی ان سب کو چیک کریں گے، اور جو اس کے پیچھے محرکات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ہٹ کیا گیا اور اتنا پریسیشن کے ساتھ کیا گیا.
حالیہ ہفتوں میں کراچی میں ایک بار پھر ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال ستمبر سے پولیس اور رینجرز شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی ماہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر علامہ عباس کمیلی کے صاحبزادے اکبر کمیلی کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا، جبکہ اس واقعے کے چند ہی روز بعد سنی مسلک کے ایک اہم تدریسی ادارے جامعہ بنوری کے محتمے میں اعلیٰ مفتی نعیم کے داماد مولانا مسعود بیگ کو بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. مولانا مسعود بیگ بھی کراچی یونیورسٹی سے وابستہ تھے. ایک روز قبل ہی حکام نے کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کالعدم دہشت گرد تنظیم کے ساتھ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا تھا. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی تو ابتدا کرتے ہیں حاجی حنیف طیب سے. طیب صاحب، آپ نے رپورٹ بھی سنی اور آپ کے علم میں ہے کہ مفتی نعیم کے داماد مولانا مسعود بیگ کو پچھلے ہفتے قتل کیا گیا تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو شکیل ڈاکٹر شکیل اوج کو جو قتل کیا گیا ہے، یہ ایک رد عمل تھا؟
ڈیفینیٹلی کچھ کا کہنا اس وقت بہت زیادہ مشکل ہے. میں ابھی ان کی نماز جنازہ سے آیا ہوں اور میں کراچی یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر بھی ہوں. 19 سال سے وہ پڑھا رہے تھے کہ میرے تعلقات ان سے 30-32 سال. ذاتی طور پر اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصل میں خود ذاتی طور پر بڑے پولائٹ آدمی تھے. ان کی درجن بھر کتابوں میں کبھی کسی مسئلہ کے خلاف کچھ لکھا نہیں ہے. کہیں بھی انہوں نے کسی تقریر میں، سیمینار میں، کسی پروگرام میں کہیں بھی شدت پسندی والی بات ان سے منسوب نہیں میرے علم میں آئی ہے. اور بہت زیادہ دکھ اور حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تو بہت کم ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر آف لٹریچر کی بھی ڈگری ملتی ہے. ان کے پاس تو ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری حال ہی میں ان کو ملی تھی. تو ابھی دیکھنا تو پڑے گا اصل میں کہ ہماری جو ہمارے ادارے کیا تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں. نماز جنازہ کے موقع پر بھی، نماز جنازہ سے پہلے میں اور بعد میں میں نے لوگوں سے بات چیت کی، لیکن ابھی کچھ ذہنی طور پر لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں.
جی اس وقت چلتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کی طرف، جو کہ بلوچستان میں ہوتے ہیں جہاں کئی اس طرح کے فرقہ وارانہ واقعات ہوئے ہیں. شہزادہ ذوالفقار، یہ بتائیے کہ اس کا پس منظر آپ کیا دیکھتے ہیں اس قتل کا، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری بیرونی ممالک جو ہیں اس وقت پاکستان میں فساد کرانے کے لیے ایکٹیو ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس قتل کو؟
دیکھیں، اگر صرف فرقہ وارانہ فساد، فرقہ وارانہ ایک آپ کہہ لیں کہ نفرتیں کہ بیج جو ہے اسی وقت بویا گیا تھا کہ جب یہ پروکسی وار ہمارے ملک میں شروع ہوئی. دو ممالک ایسے ہیں کہ اپنے مسلک کی بنیاد پر وہ مدرسوں کو فنڈ کرتے ہیں، وہ مسجدیں بناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے، چھوٹے مدرسے، سارا وہ فنڈ کرتے ہیں کنسٹرکشن کا، اور اس کے بعد سالانہ ان کو فنڈ دیتے ہیں. اور اس میں یہ باقاعدہ پھر اسٹیٹ کی بھی، اسٹیٹ کے جو آرگنائزیشن ہیں، اسٹیٹ کی ایجنسیز ہیں، وہ اس میں انوالو ہوئی. انہوں نے باقاعدہ اس کو، یہ جہاد افغانستان اور وہ سارا جب چل رہا تھا، بڑی اس میں بڑی فنڈنگ ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے دوسرا ملک وہ اپنی مسئلے کی بنیاد پر وہ بھی ان عبادت گاہوں کو اور اس تمام آرگنائزیشن کو وہ دیتے رہے, اور اس تک یہ بھی رپورٹس سب کے سامنے آتی رہی کہ الیکشنز میں بھی اپنے اپنے اس کو فیورٹس کو وہ ووٹ اس کو وہ کرتے فنڈنگ کرتے رہے تاکہ الیکشن میں یا پارلیمنٹ میں ان کا انفلوئنس ان کے تھرو بڑھے. یہ بلوچستان میں بھی جو میں نے جس طرح کراچی کا آپ نے دیکھا کہ کراچی کا جس طرح میں نے بتایا بلوچستان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں, اور 2000 کے بعد تو اتنا زیادہ یہ انفلوئنس بڑھا کہ وہ تنظیمیں ہم نے دیکھی جو بین تنظیمیں ہیں ان پہ جب واقعی گورنمنٹ اور ہماری جو اسٹیٹ کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے جب ٹریک ڈاؤن کیا انہی کے عہدیدار لکھ لکھ کر اخبارات میں یہ دیتے تھے کہ ہمارا اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ایفیڈیوٹ اپنا جمع کراتے تھے تھانوں میں کہ ہمارا اس کا تعلق نہیں, اور بہت کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ڈائی ہارڈ قسم کے جو لوگ یا ان کے لیڈر تھے وہ غائب ہو گئے چلے گئے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اس کے بعد پھر کبھی انہوں نے ڈفرینٹ نام سے تنظیمیں بنا لی ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ جب چوک چوک اپنے اس کے نام رکھ دیں اپنے مسلک کے مطابق جو بھی اپنا نام رکھ دیں اور جھنڈے بنا دیں ان پہ بریجز پہ دیواروں پر گورنمنٹ کی بلڈنگز پر اسکولس پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ایف سی کے جو پکٹس ہیں جو ابھی انہوں نے خالی کیے تھے کچھ عرصے کے لیے اس پر ساری جو پینٹنگ ہو گئی ہے ساری وہ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت یہ ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کبھی کچھ بھی نہیں تھے, ان کے لیڈر موٹر سائیکل پہ پھرتے تھے, آج گرینڈ کروزر ان کے پاس کہاں سے آ گیا, آج وہ پورے کاروان میں جو ہے وہ جاتے ہیں ان کے پاس 6-6, 8-8 گاڑیوں اور مسلح لوگ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نمبر پلیٹ کسی کا نہیں ہے کہ نمبر پلیٹ کے پوچھیں کہ آپ کسی قاعدے کرینے کے مطابق یہ گاڑیوں پر آپ جاتے ہیں گاڑیوں کا نمبر پلیٹ کیا ہے, کل کو کوئی واردات ہوتی ہے کیا اس کا لوگ کریں گے, کوئی بھی ہو کوئی دوسرا ہی کوئی ان کے مخالف تنظیم کا کوئی ہو نہیں انہیں کا جھنڈا جو ہے لگا دے ہو. تو یہ چیزیں واقعی پیٹرنائز کیا گیا ہے ان ملکوں کی طرف سے, اور اس کی ذمہ دار بالکل ہماری وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی ذمہ دار ہمارے آرگنائزیشن ہیں حکومتیں ہیں جنہوں نے شاید یا اگنور کیا یا آنکھیں بند کر لی ہیں.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی شہزاد ذوالفقار حاجی حنیف طیب سے. طیب صاحب آپ نے بھی سنا ہمارے سیاسی تجزیہ کار کو, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دو ملک ہیں خاص طور پہ جو کہ اس وقت پاکستان میں ملوث ہیں, سعودی عرب اور ایران, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت اس یعنی کہ 9/11 کے بعد اور 2014 میں یہ ممالک کے کیا مفادات ہیں پاکستان کے اندر؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دو ملکوں کی پروکسی وار سے ہو رہی ہے. 40-45 سال تو مجھے حکومتوں سے اپیل کرتے ہوئے ہو گئے کہ باہر سے اس طرح سے ڈائریکٹ تنظیموں کے پاس پیسے آنے دینے کا انجام برا ہوگا, ہر مرتبہ صرف یقین دیا لیکن وہ یقین دلانا صرف ایک طفل تسلی ہوتی ہے, کبھی روکا نہیں گیا اور ظاہر پیسہ خرچ ہو رہا نقصان ہم بھگت رہے ہیں. ایز اے ہول تو جنرلی یہ ٹھیک ہے لیکن دونوں میں سے کسی ایک سے بھی چونکہ زیادہ قریب کا واسطہ اور تعلق شکیل اوج کا نہیں تھا اس سے زیادہ پریشانی کی بات, لیکن بہرحال کسی بھی مقصد فکر کے آدمی کو چاہے ان کا وہ بھی علامہ طالب جوہری والے ایک عزیز کا ہوا تھا, پھر علامہ عباس, پھر مفتی نعیم صاحب والے میں ہوئے, یہ ظاہر ہے ان کے عزیزوں کو رشتہ مار مور کے چلا جانا یہ بڑا ظلم ہے, اور سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ سارے واقعات گورنر ہو یا وزیر اعلی سندھ ہو انہوں نے کوئی میٹنگ کوئی ملاقات کے لیے کوئی مشورہ ٹیم بنی ہوئی ہیں, ایک بندے کے قتل پر بھی وہ بعض اوقات بلا لیتے تھے لیکن باقاعدہ فرقہ وار شروع معروف افراد کے قتل پر بھی ایک ایسی خاموشی اختیار کر لی ہے. کبھی کبھار مصروفیت تو ہر ایک کی ہوتی ہے, چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ چلے گئے تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر تھوڑے دن کے لیے اسلام آباد چلے گئے تھے, لیکن اپنے صوبے میں اگر سیلاب جیسی فرقہ وارانہ مصیبت آ گئی ہو تو پھر تو انسان کو چھوڑ کر مسئلے کے ریزالو کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو
अगर ये बाढ़ की फंडिंग खत्म न हुई तो जाहिर है कि इस फसाद को रोकना मुश्किल होगा। और ये बात दुरुस्त है कि कल अदम तंजीमें दूसरे नामों से काम करती हैं और उसकी सारी डिटेल्स हुकूमत के पास और इदारों के पास मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से उनको रोकने के लिए कोई कार्य आमद कोई मुफीद काम अभी तक नहीं हुआ है।
बिल्कुल सही है। शहजादे जुल्फिकार, आप बताएं कि आपके सूबे में लश्कर झंगवी के और सिपा साहबा पाकिस्तान के कई वारदातें हुई हैं और ख़ास तौर पे जो ईरान जाने वाले मुसाफिरों की बसें हैं उन पर हमले हुए हैं, आपने क्या देखा कि पिछले एक साल में इस तरह के वाकयात में कमी पैदा हुई तो ऐसा क्यों कर हुआ है?
देखिए, ये उनके वारदात का एक तरीका है कि वो जब देखते हैं कि जब फोर्सेस ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज बैरियर्स लगा देते हैं और ये लोगों का और पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है, ये मैं इस इल्जाम में नहीं जाना चाहूंगा, ये उनका कहना है कि जब जो अदारे उनको सपोर्ट करते हैं वो इनको कह देते हैं कि जरा अब थोड़ा थोड़ा वो कम कर दो, तो वो शायद कम हो जाता है और उसके बाद वो कहते हैं बढ़ा दो तो वो बढ़ जाता है, ताकि बलूचिस्तान का जो इशू है, जो बलोच इशू है, उससे जरा तवज्जो उसकी हट जाए, ये उनका कहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका तरीका है कि वो देखते हैं कि मुसलसल वो अटैक्स इसलिए भी नहीं करते हैं कि उनको पता है कि सब मुसलसल अटैक करेंगे उसके पीछे फिर वो फोर्सेस भी लगेंगी, पुलिस और दूसरे सब कुछ वो होगा और उसके बाद ये मसले ज्यादा उनके लिए होंगे। वो इसीलिए महीने में एक अटैक कर दिया उन्होंने और उसके बाद फिर डिस्टर्ब कर दिया और उसके बाद कुछ टारगेट किलिंग कर दी उन अहले तशीहात की और उसके बाद जो है वो गायब हो गए। मकसद सिर्फ में ये है, उसका ये है कि आज भी बैन है, एसएसपी और लश्कर एजेंसी बैन है, लेकिन आज भी एसएसपी का प्रेस रिलीज जो है वो उसी लेटर हेड पर वो तंजीमें जो दूसरे नाम से काम कर रही हैं वो उसी पर आकर अखबारात में भी वो देते हैं और उसके बाद कोई पूछने वाला उनको नहीं है। आज भी उनके जो मैंने कहा जिस तरह कहा कि पुलिस 22 जो ऑफिसर्स हैं वो एक डीआईजी समेत जो है वो उनको लॉस हुआ है और उनको टारगेट किया गया है। अब उनमें कोई भी वो पुलिस इस वक्त बिल्कुल ये समझ लें कि एक बिल्कुल इनफेक्टिव है, इसलिए एक सबको पता है कि मेरे घर कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं और सबको इनको पता है मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें कितने 22 लोग तो हम मारे जा चुके हैं, उन्होंने मार दिए, अब कौन सा पुलिस उनके इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन सा पुलिस वाला उनके पीछे जाएगा, कौन सा पुलिस वाला उनके उसमें जाएगा। जब तक ये इन तंजीमों को जो मुख्तलिफ नामों से उन नामों से वो तो किसी की परवाह नहीं करती हैं, उसी नामों से वो प्रेस क्लब के सामने आते हैं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं और अखबार और जर्नलिस्ट और सबको कहते हैं, अखबार वालों को, जर्नलिस्ट को, मीडिया और टीवी वालों को कहते हैं कि आपका कफन तैयार है, अपना किबला दुरुस्त कर लो। एज इट इज हमारा जो कुछ हम चाहते हैं एज इट इज आपने छापना है, हम अपने जो मुखालिफ मसलक के लोग हैं उसको हम जो कुछ भी कहें दारा इस्लाम से खारिज कर भी दें और वो जो नाम हम देंगे आपने वो छापना है, नहीं छापते हो तो आपको हम वही उसकी सजा देंगे और आपको हम समझेंगे कि आप वही हो, उनके साथ मिल गए हो। तो मकसद ये है कि ये एक कमी जरूर होती है और वो उनके अपने टैक्टिक्स हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, बसों से उतार के उन्होंने मारा और उसके बाद मस्तुंग रोड पर जब वो जा रहे थे जायरीन, उससे पहले सब्जी मंडी पर उन्होंने लोगों को मारा, उसके बाद खामोश हो गए, फिर एक बम ब्लास्ट किया, उसके बाद फिर कुछ हद तक खामोश हो गए, फिर रिसेंटली अगर आपने देखा कि बॉर्डर पर उस होटल में क्याम पजीर थे वो तमाम जायरीन, तो वो अंदर घुसे और जाकर उन्होंने जो है ग्राउंड फ्लोर पर उनको मारा और अपने आप को ब्लास्ट किया, जिसमें कई लोग उसमें शहीद हुए, मारे गए हैं बेगुनाह लोग। तो मकसद ये है कि ये उनका अपना एक टैक्टिक्स है। आज भी अगर आप दो आबादी देख लें, अहले तशी या हजारा कम्युनिटी के दो आबादी, हजारा टाउन और इस वक्त मरियाबाद, उसको बिल्कुल तमाम जितने उनके रास्ते हैं वहां पर एफसी खड़ी है, वहां पर एक एक लोगों को चेक किया जाता है, बैरियर्स लगा दिए हैं। अब शायद उनके लिए इस तरह से इंटर होना, क्योंकि एक तरफ उनका कैंट है उस तरफ से वो नहीं आ सकते हैं, बाकी बैरियर, अब उनके लिए शायद इस तरह घुसना नामुमकिन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक क्रैक डाउन नहीं होता, जब तक उन लोगों को एक डर लगा रहेगा कि आज हम अपने बदलते रहे ठिकाने, वरना इधर वरना तो आराम से बैठे हुए हैं, उनकी आबादियां सबको पता है किन किन आबादियों में वो छुपे हुए हैं, तो वो ये सिलसिला चलता रहेगा और वो अपने उसको देखकर اپنے خود ٹائم سیٹ کرتے ہیں, وہ ان کے پاس ٹائم ہے, ٹائم سیٹ کرتے ہیں.
جی شہزاد ذوالفقار, ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا, بہت شکریہ آپ کی انسائٹ کا. ہمارے ساتھ تھے نظام مصطفیٰ پارٹی کے حاجی حنیف طیب, اور ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائی جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج اسکاٹ لینڈ میں ریفرنڈم ہوا ہے, اور ریفرنڈم اس بات پر ہے کہ آیا اسے برطانیہ سے علیحدہ ہونا چاہیے یا نہیں. نتائج تو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر شمیم اختر ہیں جو بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں. اور پروفیسر شمیم اختر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ آپ کا.
تو ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم شاید رپورٹس نہ چلائیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ اس ووٹ کے بارے میں بتائیں کہ برطانیہ کے لیے اور اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے لیے یہ ووٹ انتہائی اہم ہے, ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے, برطانیہ عظما کے نام سے مشہور رہا ہے, اب اگر اسکاٹ لینڈ نکل جاتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ویلس میں بھی علیحدگی کی پسند رجحانات کا غلبہ ہو رہا ہے, وہ بھی نکل سکتا ہے اگر ایک نظیر قائم ہو گئی اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کی. تو یہ تو برطانیہ جو ہے عظما تو نہیں بلکہ برطانیہ صغرا ہو جائے گا. اور ایک بات میں کہوں گا صاحب کہ دیکھیے, عجیب یہ تاریخ کس قسم دریفی ہے کہ برطانیہ نے بلے صغیر کو تقسیم کیا, اور برطانیہ جنوبی سودان کو علیحدہ کرنے میں بڑا فعال کردار ادا کیا اس نے, اور مشرق تیمور کے سلسلے میں برطانیہ کا کردار. لیکن اب دیکھیے ان پہ آ پڑی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان تمام مثالیں جو میں نے دی ہیں وہاں مزاحمت ہوئی ہے, لیکن یہ برطانیہ کے لوگوں کا جمہوری مزاج ہے کہ ایک خطہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے. آپ یقین جانیے اگر بر صغیر میں اس قسم کا کی کوئی تحریک چل پڑی تو قیامت آ جاتی ہے, اور غدار کے نعرے بھی لگنے لگتے ہیں اور الزامات آ جاتے ہیں. لیکن وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر باقی لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو بے شک ووٹ کے ذریعے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو
اس کا آپ نے ذکر کیا شریف صاحب, آپ نے ذکر کیا یہ مزاج, جمہوری مزاج کا. تو ہم نے یوکرین کو بھی دیکھا, وہاں بھی جو ہے ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے روس کے خلاف, وہاں روس کا کیا رد عمل سامنے آیا؟
دیکھیے صاحب, اس میں مغرب کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. مثلاً دیکھیے, وہ کہا جاتا ہے کہ کرائمیا کو روس نے ضم کر لیا, انیکزیشن کا طرف استعمال کیا. اب آپ خود فرمائیے, کرائمیا کی آبادی جو ہے وہ روسی نژاد ہے, روسی زبان بولتی ہے, اور وہاں باقاعدہ ایک رائے شماری اس پہ ہوئی ہے, اور رائے شماری میں سمجھتا ہوں بڑی منصفانہ رہی ہے, اور وہاں اکثریت, ہماگیر اکثریت نے الجی کے حق میں فیصلہ کیا کہ ہم عراق چاہتے ہیں. چانچے روس نے کہا ٹھیک ہے, ہم عراق کو تسلیم کرتے ہیں. تو اب یہ مغرب کا اور روس کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری وہ ٹھنڈی جنگ شروع ہو گئی ہے, سرد جنگ شروع ہو گئی ہے. تو اس کی مثال میں سمجھ
سمجھتا ہوں کہ صادق نہیں آئے گی. میں تو سمجھتا ہوں کرائمیا کے لوگ, اور یہ کرائمیا نہیں مشرقی یوکرین میں بھی اکثریت ہے روسی نژاد لوگوں کی. جیسا میں آپ سے عرض کیا کہ یوکرین دو حصوں منقسم ہے, جو مشرقی جنوبی اس میں روسی نژاد زیادہ ہیں, ان کی 23 ملین آبادی ہے اور ان کی کل آبادی 46 ملین ہے. اکثر ظاہر ہے یوکرین کے لوگ مغرب میں ہیں, اور مغرب کے لوگ واقعی یورپ کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے, وہ نیٹو میں شمولیت چاہتے ہیں, جیسا کہ پوروشینکو نے کہا کہ ہم نیٹو میں شمولیت چاہتے ہیں. اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ روس کی فوجیں داخل ہو گئیں, روس اسلحہ دے رہا ہے, تو جناب دوسری طرف سے ناٹو کا اسلحہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی الزام روس نے لگایا ہے. تو یہ تو سر جنگ کی بات ہے, یہ بالکل اسکاٹ لینڈ کے مسئلے سے مختلف ہے.
جی جی جی.
وہاں دیکھیے کتنے
اسکاٹ لینڈ کے ہی
شائستہ طریقے سے ریفرنڈم ہو رہا ہے.
بالکل.
اور وہ اگر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو سکتے ہیں.
یہی میں جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اگر اسکاٹ لینڈ کی قوم یو کے سے الگ ہو گئی تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟
دیکھیے فائدہ تو تقسیم میں کسی کو نہیں ہوتا, لیکن بہر صورت عوام کے جو جذبات ہیں الگی پسندی کے اور اپنی قومیت کے حق خود ارادی ارادیت کے بنا پہ ان کو اپنی ریاست کی تشکیل کا حق حاصل ہے. لیکن دو مسئلے ہیں, ایک تو جو بحر شمالی ہے نارتھ سی سے کہتے ہیں, وہاں تیل کا بڑا وافر ذخیرہ ہے اور وہ برطانیہ کے لیے بحران کا, یعنی جو آج کل بحران ہے اس کا توانائی کا, تو برطانیہ سے قدم متاثر نہیں ہوتا کیونکہ بڑا وافر ذخیرہ ہے. اب وہ ہے جناب اسکاٹ لینڈ کے سمندری علاقے میں, تو ایک تو یہ مسئلہ ہوگا کہ آیا اس میں برطانیہ کو کتنا حصہ دیا جائے اور اس کی تقسیم کا کیا فارمولا ہوگا. اگر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ان کا سبمرین کا اڈا ہے جو برطانیہ کی سلامتی اور اس کے دفاع کے لیے کلیدی مل سکتا ہے. تو اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ جیسا آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس اڈے کو ختم کر دیں گے, یہاں اڈا نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہوگا کہ وہ اڈا منتقل ہو کے کہاں جائے گا, ظاہر برطانیہ میں آئے گا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی کو بھی تشویش لائق ہو سکتی ہے اس مسئلے پہ. اور جہاں تک اسکاٹ لینڈ کی مالی وسائل کا تعلق ہے, تو اسکاٹ جو قوم ہے آپ وہ تو جانتی ہیں کہ وہ بڑے کفایت شار مشہور ہیں اور بینکاری کے بڑے ماہر ہیں, اور بینک آف اسکاٹ لینڈ بھی وہاں پہ ہے. تو اب میں نہیں, مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں کے درمیان ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی جو تقسیم ہوگی تو وہ کس نہج پہ ہوگی, لیکن مجھے امید ہے کہ دونوں طرف پختہ شعور اور سمجھدار لوگ موجود ہیں اور بڑے تدبر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بھی وہ خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے.
بالکل.
پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ بڑی
بہت ہی خونی
رہی.
بالکل. اور ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہ جو کم آمدنی والے اسکاٹس ہیں وہ زیادہ اس کے فیور میں ہیں کہ وہ علیحدہ ہوں. جی, کیونکہ ظاہر ہے جو پہلے سے مالدار لوگ ہیں تو وہ تو خوش ہیں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں.
جی بالکل صحیح. بالکل صحیح.
جی
آزادی ہر قوم کی خواہش ہوتی ہے.
بالکل صحیح. بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں.
شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ نے موقع دیا ہمیں.
اس سے پہلے آپ نے سنا سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کو. ان کے ساتھ تھے نظام مصطفیٰ پارٹی کے حاجی حنیف طیب. اور ابتدا میں تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, میڈیا کے ساتھ منسلک آغا مسعود, اور پاکستان افغانستان کی سرحد پہ تجزیہ کار نور زمان اچکزئی. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے جسٹن وٹس, پروڈیوسر ویٹو میر. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. We'll be right back.
है।